أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروردگار کا شکر ہے کہ خداوند عالم نے توفیق عطا کی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں اور خداوند عالم کی ان آیات کے ذریعے سے کہ جن کو خدا نے انسان کی ہدایت کی خاطر اس کائنات میں قلب پیغمبر ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ خداوند عالم نے اس قرآن میں متعدد اسالیب استعمال کیے ہیں، خدا نے چاہا ہے کہ ہر اسلوب کے ذریعے سے انسان تک بہترین ہدایت کا پیغام پہنچنا ممکن ہو سکے، کہ جس کے تحت وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کر سکے، کہ جس کے تحت وہ اپنے دار البقا کی جانب متوجہ ہو سکے کہ جہاں پر اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، کہ جس کے تحت انسان متوجہ ہو سکے کہ اس نے اس زندگی میں زندگی گزارنی کیسے ہے۔ یہ جو خداوند عالم نے اس کو حیات عطا کی ہے، یہ جو پروردگار نے اس کو نعمت عطا کی ہے، عقل شعور عطا کیا ہے، حس عطا کی ہے، خداوند عالم نے قدرت اختیار ارادے جیسی صفات سے اس انسان کو نوازا ہے اور کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ خداوند عالم کی ذات پاک ہے، مبارک ہے کہ جس نے اس جیسے انسان کو خلق کیا ہے کہ جو احسن الخالقین ہے، اس نے کیسی مخلوق کو خلق کیا ہے۔ انسان اپنی انہی آیات کے ذریعے سے اپنی عاقبت کو بہتر بنا سکے، اپنی آخرت کو بہتر بنا سکے۔ آپ کی خدمت میں کل کے درس میں یوم حساب و حشر کی کیفیت کو بیان کیا، بتایا کہ کس طرح سے انسان کی اس وقت حالت ہوگی، وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو محدود کیا، تمام یقیناً وہ جو صفات کے حامل انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے وہاں تک پہنچے ہیں ان کی کیفیات کو بیان نہیں کر سکا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کے خداوند عالم ان آیات کے ذریعے سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ کس طرح سے ہم نے خود کے نفوس کو اس کے قریب کرتے ہوئے مظہر صفات پروردگار بننا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ حساب اور میزان کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم لوگ اکثر یہ سنا کرتے ہیں کہ وہی جو یوم الآخرہ ہے وہ یوم حساب ہے، کہ انسان کا حساب و کتاب لیا جائے گا، نامہ اعمال کا حساب و کتاب، یعنی وہ جتنے بھی اس نے اعمال انجام دیے ہیں پروردگار اس کا حساب لے گا، اسی کے مطابق سزا دے گا، اسی کے مطابق جزا دے گا۔ تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انسان کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا تو ایک صدا آئے گی کہ جس کے نتیجے میں اس کا جگر خوف سے پھٹ جائے گا اور حق کو چھپانے والا بول اٹھے گا، ھذا یوم عسیر، کہ سورہ قمر کی یہ آٹھویں آیت ہے کہ آج کا دن مجھ پر بہت زیادہ سخت ہے، ایک ایسا دن کہ جس میں سورہ اسراء کی 14 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ یہ جو تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دیا گیا ہے اب اس کو پڑھو، اس نامہ اعمال کو پڑھو کہ آج تم اکیلے ہی ہو اور کافی ہو اکیلے، کہ آج تم ہی سے حساب لیا جائے گا، سارا حساب و کتاب ہوگا۔ بس اس دن اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا، کہے گا، جو روایات میں ملتا ہے کہ ان اللہ لا الہ الا انا، کہ میں معبود ہوں، کہ میرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ الحکم العدل الذی لا یجور، میں وہ ہوں کہ جو عدل کے ذریعے سے آج حساب و کتاب کروں گا اور کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، کسی قسم کا جور نہیں ہوگا۔ احکم بینکم بعدلی و قسطی، میں اپنے عدل کے ذریعے سے، اپنی قسط کے ذریعے سے تم لوگوں کے درمیان حکم کروں گا، تم لوگوں کے حساب و کتاب کروں گا۔ ولا یظلم عندی احد، اور میرے نزدیک ابھی کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الیوم، آج کے دن، حساب اور کتاب کے دن، آخذ للضعیف من القوی بحقہ، آج کے دن میں قوی سے اس ضعیف کا حق لے کر رہوں گا، اس کو دلا کر رہوں گا، اس کو دلاؤں گا۔ ولصاحب المظلمہ بالمظلمہ بالقصاص من الحسنات والسیئات، اور وہ جس پر ظلم ہوا ہے، وہ جو مظلوم ہے، اس ظالم سے اس کی حسنات کو لے کر، اس کی نیکیوں کو لے کر، یہ جو مظلوم ہے اس کے نام اعمال میں ڈال دوں گا۔ وہ دن کہ جس دن حساب و کتاب ہوگا، انسان جتنے بھی اعمال اس طرح کے انجام دیے ہوں گے، خداوند عالم اپنے عدل اور قسط کے ذریعے سے اس دن حکم کرے گا، ظالم سے اس کی حسنات کو لے کر، اس کی نیکیوں کو لے کر، جو بھی اس نے انجام دیے ہوں گی اس مظلوم کے حصے میں ڈال دے گا، نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ اور اسی طرح سے جو ضعیف کے جس کا حق غصب ہوا ہوگا، خداوند عالم اس دن روزے جزا اور سزا والے دن اس سے اس کی نیکیاں لے کر اس کمزور کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا، چونکہ اس دنیا میں اس کمزوری کی وجہ سے اس کی حق تلفی ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حساب سے مراد کیا ہے، حساب کہا کسے جاتا ہے؟ یعنی اگر ہم لوگ عرفاً اس کو دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے نزدیک کوئی شے بھی مجہول ہو، نہ جانتا ہو، تو اس نتیجے میں اس کو جاننے کی خاطر اس کا حساب کتاب کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ بھئی 20 سالوں میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یا کتنی رکعتیں تم نے 20 سالوں میں پڑھی ہیں، اب چونکہ 20 سالوں کی رکعتوں کو عدد کے اعتبار سے شمار کرنے کے لیے مجھے حساب و کتاب کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے نزدیک مجہول ہیں، چونکہ میرے نزدیک وہ معلوم نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے کہ 20 سال میں کتنی نمازیں اور کتنی رکعتیں ہوں گی، جس کی وجہ سے مجھے حساب کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے مجھے یہ تمام جو اعمال ہیں وہ بجا لانے ہوں گے، جس کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا۔ لیکن خداوند عالم کے نزدیک حساب و کتاب کیسا ہوگا؟ پروردگار کے نزدیک ہم لوگ حساب و کتاب کو کیسا پائیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں سورہ انعام کی 59 نمبر آیت میں فرماتا ہے، وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ، خداوند عالم کے پاس تو ہر قسم کے غیب کا علم ہے۔ جب خداوند عالم کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور جانتا بھی نہیں ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو زمین و اس بحر میں ہے، جو خشکی و تری میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ کوئی درخت کا پتہ نہیں گرتا مگر کہ پروردگار جانتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی بھی دانہ نہیں ہے تاریک زمین میں کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نہ جانتا ہو، خدا ہر شے کے بارے میں جانتا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور کوئی خشک و تر نہیں ہے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ خداوند عالم نے اس کتاب میں بھی رکھ دیا ہے۔ اب جب خداوند عالم سب کچھ جانتا ہے، پروردگار کے نزدیک سب کچھ معلوم ہے، کہ سورہ احزاب کی 51 نمبر آیت، 51 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے، واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما، کہ خداوند عالم یہ بھی جانتا ہے کہ جو تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے قلوب میں ہے، اور خداوند عالم سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب پروردگار سب کچھ جانتا ہے تو پھر خداوند عالم کے نزدیک حساب سے کیا مراد ہے؟ حساب تو انسان کسی بھی مجہول سے معلوم تک پہنچنے کے لیے انجام دیتا ہے، چونکہ اس کے نزدیک وہ معلوم نہیں ہے، چونکہ اس کے نزدیک وہ مجہول ہے۔ بس اب جب اس نے معلوم تک پہنچنا ہے تب حساب کتاب کرنے کی ضرورت، جس طرح سے انسان اپنے کاروباری حساب کتاب انجام دیتا ہے، جس طرح سے انسان اپنے نوکری پیشہ جو افراد ہیں وہ اپنی تنخواہوں کا حساب کتاب انجام دیتے ہیں، بجٹنگ کرتے ہیں، بس ایک عدد کے ذریعے سے کسی مجہول سے معلوم تک پہنچنے کو حساب کہا جاتا ہے۔ اب جب خداوند عالم کے نزدیک کچھ بھی مجہول نہیں ہے، خداوند عالم کو سب کچھ معلوم ہے، بس اس دن حساب سے کیا مراد ہے؟ اس دن حساب و کتاب سے کیا مراد ہے؟ شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تصحیح الاعتقاد بصواب الانتقاد ان کی کتاب ہے، اس کے اندر شیخ طوسی علیہ رحمہ حساب کے معنی فرماتے ہیں، کہتے ہیں هو المقابلۃ بین الاعمال والجزاء علیہا، یہ ایک مقابلہ ہے، ایک مقارنہ ہے، ایک دوسرے کے سامنے لا کے کھڑا کرنا ہے، کس کو؟ اعمال کو اور اس اعمال پر مبنی جزا کو، اور بندے کا اپنے کیے پر ندامت اور اس کے گناہوں پر اس کی توبیخ، جو خداوند عالم اس کو ڈانٹے گا کہ تم نے کیوں ایسا اعمال انجام دیے، اس کے نیک اعمال پر اس کو شاباش، اس امر کو حساب کہا جاتا ہے۔ بس ایسا نہیں ہے کہ انسان سے خداوند عالم پوچھنا شروع کرے گا اور یہ کہ خدا کو معلوم نہیں ہے، خدا کے نزدیک معلوم ہے، بس جب انسان کے اعمال کو اعمال کے مقابلے میں اس کی جزا کو لا کر رکھ دیا جائے گا، اس عمل کو حساب کہا گیا ہے۔ چونکہ خداوند عالم کو معلوم ہے کہ اس نے کون سے اعمال انجام دیے ہیں، پروردگار کے نزدیک معلوم ہے کہ اس نے کون کون سے افعال انجام دیے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اب اس کے مقابلے میں جو بھی اس کی جزا بنتی ہوگی اس کو لا کر ان کے اعمال کے مقابلے میں کھڑا کر دینے کو حساب کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ کیا آیا ایک ایک شخص آتا چلا جائے گا، خداوند عالم اس کے مقابلے میں اس کی جزا کو بیان کرتا چلا جائے گا، وہ اس اپنی ندامت کا اظہار کرے گا، خداوند عالم کی رحمت واسعہ سے اس کی معاف کرنے کا اور استغفار کو طلب کرے گا، طلب مغفرت کرنے کے بعد، یا پھر ایسا ہوگا کہ گروہ گروہ آتے چلے جائیں گے، ایک وفد وفد آئے گا، خداوند عالم ایک جیسی صفات کے حامل گروہ کو اکٹھا لے کر آئے گا، اس کے مقابلے میں ان کی جزا کو، یعنی اس کی کیفیت کیا ہوگی، حساب کس طرح سے کیا جائے گا؟ کیا آیا ایک انسان کو، ایک گروہ کو وہاں پر لایا جائے گا اور اس کو وہاں پر اس کی اعمال کے مطابق جزا یا سزا دینے کے بعد اس کو وہاں سے بھیج دیا جائے گا، یا ہر ایک عمل جیسے گروہ کو لایا جائے گا، یا تمام افراد کو اکٹھا کیا جائے گا جن کی ایک جیسی معصیتیں ہوں گی، کیفیت کیا ہوگی وہاں پر، وہاں پر کیسے خداوند عالم ان سب کا حساب لے گا؟ قربان جاؤں اپنے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ وہ سلونی سلونی کا دعوے دار، وہ ایسی ذات کہ جس نے اس کائنات کو علم کی بھیک عطا کی ہے، ایسی کائنات، ایسی ذات کہ جس کو باب مدینہ العلم بنایا، وہ جانشین برحق کے رسول خدا ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہی سے آ کر معصوم سے سوال کیا، امام علیہ السلام سے کسی نے یہی سوال پوچھا کہ مولا اس وقت ہوگا کیسے، حساب لیا کیسے جائے گا، کیا گروہ گروہ آئیں گے، کیا آیا فرد فرد آئیں گے، کیفیت کیا ہوگی، صورتحال کیا ہوگی، کس طرح سے خداوند عالم اکٹھا کرے گا اور حساب و کتاب کرے گا؟ تو امام علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ انسان خوش ہو جاتا ہے، افتخار کرتا ہے اپنی ذات پر کہ میں ایسی ذات کا ماننے والا ہوں کہ جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ امام علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا، کیا پوچھا، مولا کیف یحاسب اللہ الخلق علی کثرتہم، مولا یہ خداوند عالم اتنے زیادہ لوگ ہوں گے، اتنی خلقت ہوگی، اس کثرت خلقت کی وجہ سے خداوند عالم ان کا حساب کیسے لے گا؟ فقال، امیر المومنین علیہ السلام نے کیفیت بیان نہیں کی ہے، امام علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا، جانتے ہیں کہ میں جتنا بھی بیان کر دوں گا چونکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے یہ نہیں سمجھ سکتے۔ یقیناً امام علیہ السلام نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا، فقال کما یرزقہم علی کثرتہم، کہ جس طرح سے خداوند عالم اس قدر کثیر خلقت ہونے کے باوجود ان سب کو رزق عطا کرتا ہے، اسی طرح سے خداوند عالم اس وقت بھی کثرت خلقت کے باعث ان سے حساب لینے پر قادر ہے، جس طرح سے خداوند عالم رزق عطا کرتا ہے ویسے ہی حساب لے گا۔ قیل، پھر سے اس نے سوال کیا، اسی شخص نے دوبارہ سے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا، کیف یحاسبہم ولا یرونہ، خداوند عالم ان سے کس طرح سے حساب لے گا جبکہ وہ تو خدا کو دیکھ ہی نہیں پا رہے؟ بھائی خدا کو دیکھیں گے، اس کو حساب دیں گے، کس طرح سے وہ حساب لے گا جبکہ وہ خدا کو دیکھ نہیں پا رہے؟ امیر المومنین علیہ السلام آگے سے جواب دیتے ہیں کہ یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 200ویں حکمت ہے کہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے امیر المومنین علیہ السلام کی اس سوال اور جواب کی شکل میں۔ قال کما یرزقہم ولا یرونہ، کہ جس طرح سے خداوند عالم ان کو رزق دے رہا ہے جبکہ وہ خدا کو نہیں دیکھ رہے، اسی طرح سے قیامت والے دن وہ خدا کو دیکھیں گے نہیں لیکن پروردگار ان سے حساب لے گا. جس طرح سے اس کائنات میں خداوند عالم ہر زیرو ہر کائنات کی مخلوق کو اس کے مطابق رزق فراہم کر رہا ہے, اسی طرح سے خداوند عالم قیامت والے دن ان سے حساب بھی لے گا. اب جب حساب شروع ہوگا, اب حساب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بلایا اور اس کا بھی حساب لینا شروع کیا کہ جو اس کے نزدیک معلوم ہے, تو یہاں پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر قیامت والے دن دو شخص حساب کے لیے کھڑے ہوں, کہ ایک فقیر ہو اور ایک ثروت مند ہو, ایک فقیر ہو اور ایک امیر ہو, ایک جس کو خداوند عالم نے اس کائنات میں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں اور ایک جس کو خداوند عالم نے اس کائنات میں نعمتیں نہیں عطا کی ہیں, اگر یہ دونوں وہاں پر آ جائیں تو خدا سب سے پہلے جو ہے وہ اس فقیر کو کھڑا کرے گا اور اس سے پوچھنا شروع کرے گا. فقیر آگے سے پوچھے گا, یہ اب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے حساب کی اس تھوڑی سی کیفیت کو نزدیک کیا ہے, بیان کیا ہے, یا ربی علی ما اوقف. فقیر آگے سے پوچھے گا کہ اے میرے رب, اے میرے خدا, میں کیوں رکوں, مجھے کیوں روکا گیا یہاں پر؟ آپ کی عزت اور جلالت کی قسم ہے کہ نہ تو آپ نے مجھے حکومت دی ہے کہ اس حکومت کے صلے میں آپ میرے سے سوال کر سکتے کہ تم نے جو اس دنیا میں حکومت میں نے تمہیں دی تھی اس کو عادلانہ طریقے سے چلایا یا ظالمانہ طریقے سے, اور نہ ہی پروردگار آپ نے مجھے اس دنیا کے اندر, اس دنیا فانی کے اندر مال دیا ہے کہ میں کسی کا حق مارتا یا میں حلال طریقے سے کماتا یا میں حرام طریقے سے کماتا, مجھے تو آپ نے نہ حکومت دی اور نہ ہی مال دیا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب فقیر یہ بات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کہے گا صدق عبدی خلو عنہ یدخل الجنہ, میرے بندے نے سچ بولا ہے, اس کے راستے سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہو جائے. وَيَبْقَى الْآخَرُ, وہ جو دوسرا ثروت مند ہے وہ باقی رہ جائے گا. اب جب اس کی باری آئے گی, اب وہ ثروت کا حساب دینا شروع کرے گا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ حساب اور کتاب میں اس قدر مشکل میں پڑ جائے گا اور اس حسرت اور اس پریشانی کی وجہ سے اس کے بدن سے جو پسینہ جاری ہوگا وہ اس قدر ہوگا کہ 40 اونٹ اس سے سیراب ہو سکتے ہیں, 40 اونٹ اس سے سیراب ہو سکیں اس کے پسینے کے پانی سے. جب یہ اپنے حساب و کتاب سے مکمل کر چکا ہوگا تو خداوند عالم حکم دے گا کہ اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے. جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہ فقیر آگے سے سوال پوچھے گا کہ تم اتنا وقت کیوں لگ گیا تمہیں, تم اتنی دیر بعد جنت میں کیوں داخل کیے گئے, کیوں اتنی تاخیر سے میرے بعد جنت میں آئے ہو؟ تو وہ آگے سے جواب دے گا, یہ جو پروردگار نے مجھے نعمات عطا کی تھیں اس کی وجہ سے خداوند عالم نے اس کے حساب کے لیے مجھے روک لیا, اے کاش میں نے اس قدر نعمات کا تقاضا پروردگار سے نہ کیا ہوتا. خداوند عالم نے مجھے فرزند جیسی نعمت عطا کی, خدا نے مجھے زوجہ جیسی نعمت عطا کی, خداوند عالم نے مجھے گھر جیسی, مال و دولت و صحت و جوانی جیسی نعمت عطا کی, عقل و شعور عطا کیا, خداوند عالم نے مجھے میرے گھر کے اوپر حاکم قرار دیا کہ میں کس طرح سے اپنے گھر کو چلاتا ہوں. خداوند عالم نے جب مجھے اتنی ساری نعمات عطا کی ان سب کا حساب لیتے ہوئے اتنی تاخیر ہو گئی کہ مجھے اس وقت جنت میں داخل کیا گیا. قیامت والے دن بیان کرتے ہیں کہ 4 گروہ ہوں گے کہ جن کا حساب لینے کے بعد ان کو آگے بڑھایا جائے گا. پہلا گروہ وہ ہوگا کہ جس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. دوسرا گروہ وہ ہوگا کہ جس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تیسرا گروہ وہ ہوگا کہ جس کا حساب و کتاب لینے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو جنت میں داخل کرنا ہے یا جہنم میں. چوتھا وہ ہوگا کہ جس کو بغیر حساب و کتاب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اب آپ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید غلطی ہو گئی کہ میں نے پہلے 2 گروہوں کو اکٹھا ایک ہی طرح سے بیان کر دیا. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ 2 گروہ ایسے ہوں گے کہ جن کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. پہلا گروہ وہ ہوگا کہ جن کو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل کیا جائے گا, کہ ان کو کسی بھی رکاوٹ پر کھڑا نہیں کیا جائے گا, کسی بھی ہرڈل پر, کسی بھی جگہ پر, کسی بھی عقبہ اور معنی پر ان کو کھڑا کر کے وہاں سے حساب نہیں لیا جائے گا. وہ معصومین علیہم السلام, وہ اہل بیت علیہم السلام, وہ انبیاء کا گروہ ہوگا کہ جو ان کو خداوند عالم بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا. दूसरा वो ग्रोह कि जो बग़ैर हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वो मुत्तकीन और सालेह मोमिनीन पर मुश्तमिल ग्रोह होगा कि जिनके बारे में सूरह अनआम की 52 नंबर 52 नंबर आयत में खुदावंद आलम कहता है, मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शई, कि आप लोगों पर, आप पर चूँकि आप सालेह रहे हैं, चूँकि आप सालेह हैं इस वजह से आप लोगों पर किसी किस्म का कोई हिसाब नहीं है आज के दिन, मिन शई किसी भी शय के बारे में। अगर पूरी आयत को पढ़ें सूरह इनाम की 52 नंबर आयत, कि ये लोग कौन से हैं कि जिनको खुदावंद आलम बग़ैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा, कि खुदावंद आलम इनके बारे में फरमाता है सूरह अनआम की 52 नंबर आयत में, वला थथरुदिल्लज़ीना यदउना रब्बहुम बिल गदात वल अशिय्य। ये वो लोग होंगे कि जो खुदावंद आलम को सुबह शाम पुकारते होंगे, ये वो लोग हैं कि जो खुदावंद आलम से किसी भी वक्त गाफिल नहीं हुए हैं, ये वो ग्रोह है कि जो परवरदिगार से कभी भी खुदा को भूला नहीं है, उसके ज़िक्र को भूला नहीं है। लेकिन इस आयत से क्या आया, ये मुराद है कि इंसान अपने तमाम कामों को छोड़कर मुसल्ला पर बैठ जाए और नमाज पढ़ता रहे, खुदावंद आलम की इबादत करता रहे और तस्बीह को पढ़ता रहे और तमाम आमाल दुनिया को छोड़ दे, कि जो इस दुनिया के अंदर रहने के लिए उसके लिए ज़रूरी हैं, हुसूल रिस्क उसके लिए ज़रूरी है, हुसूल मारिफत उसके लिए ज़रूरी है, बाहर निकलना, काम करना, मईशत के काम उसके लिए ज़रूरी हैं, इज्तमाही रोल उसका अदा करना उसके लिए ज़रूरी है, बच्चों के हकूक़ हैं, बीवी के हकूक़ हैं, वालिदैन के हकूक़ हैं, हमसाए के हकूक़ हैं, रिश्तेदारों के हकूक़ हैं, माशरे के हकूक़ हैं, उसकी अपनी ज़ात और बदन के हकूक़ हैं, इन तमाम को अदा करने के लिए। क्या आया इन सब से रूपोश हो जाए और किसी जंगल में चला जाए और खुदावंद आलम को सुबह शाम पुकारता रहे और उसका जिक्र करता रहे, ऐसा नहीं है। इससे ये मुराद नहीं है, बल्कि इससे मुराद ये है कि वो खुदावंद आलम के लिए सारे काम करना शुरू करे। यानी अगर वो अपनी जौजा का या जौजा अपने शोहर का हक अदा कर रही है तो उस सूरत में उसकी नीयत कुर्बतन इलल्लाह की है, चूँकि खुदाया तूने कहा है कि मैं इनका हक अदा करूँ, इस वजह से कर रहा हूँ। वालिदैन के हकूक़ भी इसी तरह से, बच्चों के हकूक़, माशरे के हकूक़, हमसाए के हकूक़, अपनी ज़ात, अपने बदन के हकूक़, ये सब कुछ इसी तरह से, कि इंसान उन सब को खुदावंद आलम की खातिर करना शुरू कर दे। रिज़्क हलाल कमाना इंसान के लिए वो इबादत शुमार करता है। खुदाया तूने नानो नफका मेरे पर वाजिब किया, मेरी आल औलाद का नानो नफका वाजिब किया, मैं बाहर निकलता हूँ मईशत के लिए और वहाँ से हलाल रिज़्क लेकर आता हूँ, खुदावंद आलम इसी को इबादत करार देता है। ये ऐसे ही है कि जिस तरह से इंसान खुदावंद आलम के ज़िक्र में मशगूल है, बस वो लोग के जो अपने रब को पुकारते रहते हैं सुबह शाम, युरीदूना वजहहू, और वो सिर्फ़ खुदावंद आलम को चाहते हैं, वो परवरदिगार से, वो इंसान से किसी किस्म की नेमत को नहीं चाहते कि मैंने तुम्हारा हक अदा किया बस अब मुझे इसका अजर दो, बल्कि वो सिर्फ़ खुदावंद आलम का कुर्ब चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते। इनके बारे में खुदावंद आलम फरमाता है, मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै, कि तुम पर खुदावंद आलम ने किसी किस्म का हिसाब नहीं रखा है, किसी शय का हिसाब नहीं रखा है। बस ये वो लोग होंगे कि जिनको खुदावंद आलम बग़ैर किसी हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर देगा। तीसरा ग्रोह के जिनको खुदावंद आलम उनके सज़ा और जजा को उनके अमाल के मुताबिक मुआयन करेगा, उनका हिसाब करेगा, उनके हिसाब वही इसी तरह से हर अकबा पर, हर रुकावट पर उनको खड़ा करेगा और खड़ा करने के बाद वहाँ हिसाब व किताब और फिर फैसला किया जाएगा, फिर अल्लाह ताला जो है अपना हुक्म जारी करेगा कि या इसको जन्नत में भेज दिया जाए या इसको जहन्नुम में भेज दिया जाए। लेकिन चौथा ग्रोह कि जिनके बारे में खुदावंद आलम फरमाता है कि इनका मैं हिसाबो किताब के बग़ैर इनको मैं जहन्नुम में फेंक दूंगा, इनके अमाल सारे के सारे हब्त हो जाएंगे, इन्होंने जितने भी नेक अमाल भी किए होंगे वो सारे के सारे मैं हब्त कर दूंगा। हमारे पास दीन में एक हब्तुल अमाल का कॉन्सेप्ट मौजूद है, बल्कि कुरान की आयत के मुताबिक ही, कुरान ही के इस्तफादा शुदा कलमा है। हब से मुराद है कि ख़त्म कर देना उसको, यानी तबाह हो जाना, जैसे वो कभी मौजूद ही नहीं था। ये ऐसे अफराद होंगे कि जिनके अमाल को खुदावंद आलम हब्त कर देगा, ये ऐसे अफराद होंगे कि जिनके अमाल को खुदावंद आलम उनका अजर उनको अता नहीं करेगा, बल्कि जैसे ही ये रोज़े जजा और हिसाब वाले दिन आएंगे इनका हिसाब लिए बगैर खुदावंद आलम कहेगा कि इनको जहन्नुम में डाल दे। ये कौन से लोग होंगे? सूरह हूद की 15 और 16 नंबर आयत में, 15वीं और 16वीं आयत में खुदावंद आलम ने इनका तज़किरा किया है। خداوند عالم فرماتا ہے من کانا یرید الحیات الدنیا، جو بھی ہم سے دنیا کی زندگی مانگتا ہے، جو بھی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا اور اس کی زینت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس دنیا کی تمام نعمتیں مل جائیں، تمام زینتیں مل جائیں، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اسی دنیا میں اس کے اعمال کی تمام جزا اس کو دے دیتے ہیں. تم نے نماز اس لیے پڑھی تاکہ خداوند عالم تمہیں اس دنیا میں اس کی جزا دے دے، تو خداوند عالم کہتا ہے کہ اسی دنیا میں ہم لوگ اس کی جزا کو وفا کر دیتے ہیں، اس کی جزا کو عطا کر دیتے ہیں. انسان اعمال اس لیے انجام دے تاکہ اس کو دنیا میں خداوند عالم نعمات عطا کرے، خدا کہتا ہے کہ میں اسی دنیا میں اس کو عطا کر دیتا ہوں. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، 16 آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرت الا النار، ایسے لوگوں کے لیے خداوند عالم نے آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں رکھا، کچھ نہیں ہے سوائے نار کے، سوائے جہنم کے. وحبط ما صنعوا فیہا، اور جو بھی انہوں نے اس دنیا میں انجام دیا ہوگا سب کا سب حبط ہو جائے گا، سب کا سب کل عدم ہو جائے گا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں. وباطل ما کانوا یعملون، اور ہر وہ کہ جو وہ عمل انجام دیتے رہے ہیں، اعمال انجام دیتے رہے ہیں، وہ سب کا سب باطل، سب کا سب ختم ہو جائے گا، خداوند عالم کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. ایسے لوگوں کے بارے میں خداوند عالم کہتا ہے کہ ان کو آخرت میں بغیر حساب کے، چوتھا گروہ، بغیر حساب کے پروردگار ان کو جہنم میں ڈال دے گا، تمام اعمال کو حبط کر دے گا. انسان وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو لیکن عمل اس کا درست نہ ہو، اس کے مطابق نہ ہو کہ جیسے خدا چاہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ تم نے دنیا کے لیے کیا تھا، میں نے تمہیں دنیا میں اس کا اجر عطا کر دیا، میں نے دنیا میں تمام وعدوں کو وفا کر دیا، اب قیامت والے دن کوئی حصہ نہیں، قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے اس چوتھے گروہ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اسی وجہ سے سورہ قصص کی 83 آیت میں پروردگار فرماتا ہے تلک الدار الآخرۃ، تو وہ جو آخری گھر ہے، وہ جو آخرت کا گھر ہے، نجعلہا، ہم نے اس کو قرار دیا، للذین لا یریدون علوا فی الارض، ان کے لیے کہ جو اس زمین پر اپنی بلندی نہیں چاہتے تھے، اپنا علو نہیں چاہتے تھے، اپنی ایک تکبر نہیں چاہتے تھے، اپنے آپ کو بلند کرنا نہیں چاہتے تھے، ولا فساد، اور نہ فساد کرنا چاہتے تھے، ولا عاقبت للمتقین. سورہ قصص کی 83 آیت کے اندر پروردگار کہتا ہے، فرماتا ہے کہ عاقبت صرف متقین کے لیے ہے، بس ایسے افراد کے جو اس دنیا میں اعمال کو انجام دیتے ہیں تاکہ اس دنیا میں ان کو تمام نعمات وغیرہ مل جائیں، پروردگار ان کے لیے کہتا ہے کہ ان کو میں اسی دنیا میں تمام اعمال کی جزا دے دوں گا، وفا کر دوں گا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کہ وہ ایسا گروہ ہوگا چوتھا کہ جس کو میں بغیر حساب و کتاب کے ان کے تمام اعمال کو حبط کرنے کے بعد ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا. یہ خداوند عالم نے انسان کے لیے معیار بنایا ہے کہ کس طرح سے تمہیں اعمال انجام دینے، کس طرح سے تمہیں بہترین اعمال انجام دینے. قرآن میں متعدد مقامات پر حساب کا ذکر آیا ہے، سورہ انبیاء کی 1 آیت میں کہ پروردگار فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ انسان اپنے حساب کے وقت کے قریب ہو گیا ہے، اس کا حساب کتاب قریب ہے، لیکن وہ ابھی تک اپنے منہ کو پھیرے ہوئے ہے، ابھی تک اس کی طرف سے غافل ہے، ابھی تک اس کی طرف متوجہ نہیں ہے. سورہ طلاق کی 8 آیت میں پروردگار فرماتا ہے وَقَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، بس وہ قریہ والے، گاؤں والے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی جو ان کے اوپر بھیجے گئے تھے ہدایت کے لیے بات نہیں سنی ہے، فَحَاسَبْنَاهَا، ہم نے ان کا حساب لیا، حِسَابًا شَدِيدًا، یعنی فحاسبنا اگر عربی لغت میں دیکھیں تو ماضی کا صیغہ ہے، یعنی ہم ان کا حساب لے چکے، یعنی پروردگار یہاں کہہ رہا ہے کہ ایسے مت سمجھے کہ ان کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ ایسے ہے جس طرح سے ہم ان کو حساب لے چکے ہیں، فحاسبنا، ہم ان کا حساب لے چکے. ایک اور بڑا خوبصورت اس کے اندر آیت میں سورہ طلاق کی 8 آیت میں پروردگار نقطہ بیان کرتا ہے، یعنی نقطے کو ذکر کرتے ہیں مفسرین، کہ جب خداوند عالم کے امر سے، خداوند عالم کے حکم سے روح گردان ہوئے ہیں تو وہاں پر خداوند عالم نے غائب کا صیغہ، غائب کی ضمیر استعمال کی، کہا ان امر ربہا، کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، لیکن وہ اپنے رب کے امر سے پھر گئے، ہٹ گئے. فحاسبناہا، یعنی یہاں پر التفات ہے غائب سے متکلم کی طرف کہ وہ اپنے رب کی انہوں نے نافرمانی کی، حساب ہم نے لیا، لیکن حساباً شدیدہ، شدید حساب ہم لوگوں نے لیا. وعذبناہا عذاباً نکرا، اور ہم لوگوں نے نہایت ہی سخت ان کو عذاب میں مبتلا کیا اور ان کو عذاب میں ڈالا ہے. ایسے ہی جہاں پر حساب کا قرآن میں ذکر ہے، اسی طرح سے میزان کا ذکر ہے. میزان کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں کہ میزان سے مراد کیا ہے. کیا آیا میزان سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر ایک ترازو ہوگا، کہ جہاں پر جس طرح سے ایک عرف کے اندر اس کا کانسیپٹ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک ترازو ہوگا وہاں پر، کہ ایک طرف نامہ اعمال انسان کے رکھے جائیں گے، اگر وہ نامہ اعمال جو اچھے ہیں، جو نیک اعمال ہیں، اگر وہ برے اعمال سے زیادہ ہو جائیں، ترازو کا رخ ایک طرف جھک جائے، تو اس کو نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اسی طرح سے برے اعمال کی جانب اس کا پلڑا بھاری ہو جائے اور اس کا جو ترازو ہے وہ جھک جائے، تو اس برے اعمال کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور وہ جو نیک اعمال ہیں ان کو کل عدم سمجھا جائے گا. اور اسی طرح سے اگر نیک اعمال زیادہ ہوں تو ان برے اعمال کو کل عدم سمجھا جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. خود میزان سے کیا مراد ہے؟ یعنی عرف میں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے ایک ترازو ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. خداوند عالم سورہ اعراف کی 8ویں اور 9ویں آیت میں اس میزان کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ والوزن یومئذ الحق، کہ اس دن جو میزان کی بات ہے اور وزن کی بات ہے وہ حق پر ہے. یومئذ یعنی قیامت والے دن، حق پر ہے، اس کی بنا حق پر ہے. فمن ثقلت موازینہ، پس جن کا بھی وہ حق کے مطابق اس کا وزن اچھے اعمال کا بھاری ہوگا، ثقلت ہوگا، بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، پس وہ فلاح پانے والوں میں سے ہیں، وہ کامیاب لوگوں میں سے ہیں. ومن خفت موازینہ، اور جن کے وہ نیک اعمال کا جو پلڑا ہے یا جو ترازو ہے اس کا جھکاؤ اس طرف نہ ہو سکا، وہ خفیف ہوئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، بس وہ ایسے ہوں گے کہ جو خسارے میں ہیں، جو نقصان میں ہیں، کہ جو ہماری آیات کے ساتھ، ہماری علامات کے ساتھ، قرآن کی آیات کے ساتھ ظلم کرتے رہے. تو کس طرح سے اس اعمال کو، ثقلت اور خفت کو کس طرح سے ترتیب دیا جائے گا؟ یعنی اگر انسان یہ سوچے کہ اگر نمازوں کے ذریعے سے پلڑے نے بھاری یا ہلکا ہونا ہے، تو اس صورت میں اگر کسی کو خداوند عالم نے 70 سال عمر عطا کی ہے اور اس 70 سال میں سے اس نے 50 سال نمازوں کو ادا کیا، لیکن ایک شخص کو خداوند عالم نے عمر ہی 30 سال عطا کی اور اس 30 سال میں سے اس نے 15 سال جو بلوغت کے سال ہیں اس نے 15 سال اپنی نمازوں کو ادا کیا، تو اگر اس مقدار کے مطابق دیکھا جائے تو وہ جو 50 سال جس نے نمازوں کو ادا کیا اور جس کو خدا نے اس دنیا کے اندر 70 سال جیسی عمر عطا کی ہے، تو اس طرح سے تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی یقیناً اس کا مقدار جو ہے وہ کم ہو جائے گی. بس کس طرح سے اس ترازو کو سمجھا جائے، کس طرح سے اس میزان کو سمجھا جائے کہ جس کے مطابق خداوند عالم پھر حساب کرے گا، حساب کرنے کے بعد خداوند عالم اس کے جنت اور جہنم میں داخل ہونے کا حکم جاری کرے گا. تو یہاں پر ایک حشام ابن حکم کی روایت ذکر کرتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک زندیق آیا اور پوچھا اولیس توزن الاعمال، کیا آیا اعمال کو وزن نہیں کیا جائے گا؟ قال لا، امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کوئی وزن نہیں کیا جائے گا. ان الاعمال لیست بھی اجسام، وہ جو اعمال ہیں کہ جن کو تم کہہ رہے ہو وزن کیا جائے گا، وہ جسم نہیں ہیں، وہ مادی نہیں ہے کہ جس طرح سے تم ایک ترازو کو سمجھ رہے ہو اور اس کے اوپر ویٹ رکھنے کے بعد تم سوچتے ہو کہ یہ ویٹ زیادہ ہے تو اس کا پلڑا بھاری ہو گیا اور یہ جنت میں چلا گیا، یا اس کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ جہنم میں چلا گیا. ان الاعمال لیست بھی اجسام، وہ جو اعمال ہیں وہ اجسام نہیں ہیں، وہ جسم نہیں ہیں. وَإِنَّمَا هِيَ صِفَةٌ مَا عَمِلُوا، بلکہ وہ اس کی عمل کی صفات ہیں. توجہ سے سنیے گا، یعنی وہ اس کے عمل کی صفات ہیں. جس طرح سے انسان کسی کی نیکی کو تول نہیں سکتا، نیکی تولی نہیں جا سکتی ہے، اس کی شدت اور ضعف کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بہت مشکل میں تھا. یعنی اگر ایک انسان کے جس کے پاس خداوند عالم نے بہت پیسہ عطا کیا اور وہ اپنے پیسوں میں سے چند روپے کسی کو دے دیتا ہے، کسی ضرورت مند کو، اور دوسری جانب خداوند عالم نے جس کو اتنے پیسے عطا نہیں کیے، تب بھی وہ اپنے اس سخاوت کی وجہ سے اور اس سخاوت ہونے کی وجہ سے اس دوسرے انسان کو عطا کر دیتا ہے، تو کیا آیا ان دونوں کا سلسلہ برابر ہوگا؟ یا اس طرح سے کہیں کہ ایک انسان عادتاً انجام دیتا ہے، لیکن دوسرا انسان کوشش کرنے کے بعد ایک حقدار تک پہنچتا ہے، اور حقدار کے جو نہایت ہی مایوس بیٹھا ہے اور اس کو اس کی مدد کرتا ہے، تو کیا یہ ان کا برابر ہوگا؟ یا کہیں گے کہ نیکی برابر ہے؟ ہم کہیں گے اس کی نیکی زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کو تولا نہیں جا سکتا. نیکی کا زیادہ ہونا یا کم ہونا اس کو تولا نہیں جا سکتا. اسی طرح سے ظلم کا زیادہ ہونا یا کم ہونا اس کو تولا نہیں جا سکتا. کس قدر خوبصورت امام صادق علیہ السلام نے اس روایت کے اندر تعبیر استعمال کی ہے، کہا وہ انما ہی صفت ما عملو، یہ صفات ہیں اس کی کہ جو انہوں نے عمل انجام دیے. اشیاء کا وزن کرنے کی ضرورت تو اسے ہے کہ جس کے نزدیک معلوم نہ ہو کہ وزن کتنا ہے، اور اللہ پر تو کچھ بھی شے پوشیدہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا بند عالم پہ کوئی چیز اس کے لیے مجہول ہو. لیکن پھر زندیق پوچھتا ہے، پھر میزان کیا ہے؟ پھر میزان سے کیا مراد؟ یہ جو اوپر والوزن یوم اذن بالحق، اور یہ جو ہم لوگوں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت کے مطابق تو پھر وزن اور اس میزان سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں، یعنی فما مانا فی کتاب ہی فمن ثقلت موازینہ، اسی آیت کے مطابق زندیق پوچھتا ہے امام صادق علیہ السلام سے. امام کہتے ہیں فمن رجح عملہ ثقلت موازینہ، سے مراد یہ ہے، اس پلڑے کے بھاری ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس کا عمل خداوند عالم کے نزدیک زیادہ بہتر ہو. یہ بہتر ہونا صفت ہے، اچھا ہونا صفت ہے، کس کی؟ اس عمل کی. بس ثقلت موازینہ، اس میزان یعنی پلڑے کا بھاری ہونا، یعنی خداوند عالم کے نزدیک اس کا عمل زیادہ بہتر ہو، زیادہ راجح ہو، جس کو خداوند عالم نے زیادہ نعمت عطا کی، یعنی خداوند عالم نے جس کے عمل کو زیادہ خلوص کی وجہ سے قبول کیا ہے. ہمارے معصومین علیہ السلام کی زوات کو آپ دیکھ لیں، کہ امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک قافلے کی طرف سے کچھ مال کو بھیجا گیا، انہوں نے مال کچھ واپس کر دیا اور کچھ رکھ لیا. تو کہا مولا آپ نے یہ مال واپس کیوں بھیجا؟ خمس تھا. کہا مولا یہ واپس کیوں بھیجا؟ کہا کہ وہ خمس جو تھا وہ پاکیزہ مال میں سے نہیں تھا، ہم نے صرف اتنے مال کو قبول کیا ہے کہ جو پاکیزہ تھا، کہ جو طاہر تھا، کہ جو حلال سے کمایا گیا تھا. بس اگر حلال سے کمائے ہوئے مال کو امام علیہ السلام قبول کر رہے ہیں، یعنی ان کے نزدیک رجحان وہ رکھتا ہے، وہ مال رکھتا ہے کہ جو پاک ہو، ایسے ہی خداوند عالم کے نزدیک رجحان وہ عمل رکھتا ہے کہ جو پاکیزہ ہو، رجحان وہ عمل رکھتا ہے کہ جو طاہر ہو، جو پاکیزہ ہو، جس کی طہارت ہو، جو انسان نے خلوص کے ساتھ انجام دیا ہو، نہ کہ انسان نے کسی دکھاوے کے لیے انجام دیا ہو. یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس جو خداوند عالم کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ بہت سارا یہ سوال ہوتا بھی ہے، جو خداوند عالم کی وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتا، اب کیا آیا پروردگار اس کے کیے ہوئے نیک اعمال کی جزا بھی دے گا؟ کیا آیا خداوند عالم اس کے بھی اعمال کی جزا دے گا قیامت والے دن، کہ اس کو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا جائے، یا ثقلت موازینہ، خدا کے نزدیک وہ بھی رجحان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ سورہ کہف کی 105 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہ کہ جو اپنے رب کی آیات کی کفر کرتے ہیں، جو خداوند عالم کی آیات کو نہیں مانتے، ولقائه، اور خداوند عالم سے ملنے کو جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگوں کو اس دنیا سے نہیں جانا، اور اگر جانا ہے تو پروردگار کی طرف نہیں جانا، اس کی ملاقات کے لیے نہیں جانا. فحبطت اعمالهم، کہ خداوند فحبطت اعمالہم کہ ان کے تمام اعمال کو حبط کر دیا جائے گا، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا کہ ہم لوگ ان کے لیے اس میزان کے عمل کو رکھیں گے ہی نہیں، ان کے تمام اعمال حبط، وہ اسی چوتھے گروہ میں سے کہ جن کو بغیر حساب کے خداوند عالم جہنم میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو انہوں نے نیک اعمال کیے وہ کہاں گئے، یہ جو انہوں نے چیریٹی کی ہے، یہ جو لوگوں کا خیال رکھا ہے، یہ جو ان سے مدد کی ہے، یہ جو ان کا خیال رکھتے رہے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ سب ان کو عالم برزخ ہی میں ان کی تمام نعمتیں دے دی جائیں گی۔ یعنی خداوند عالم عالم برزخ میں جتنے بھی کفار نے ایسے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو وہاں پر دے دی جائے گی۔ اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ جب عالم برزخ سے کسی کافر کو اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا مجھے اتنی آسائی سے کیوں اٹھا دیا، کیونکہ اس کو تمام جزا وہیں پر اس کی مل جائے گی۔ بس میزان سے مراد وہ میزان نہیں ہے کہ ایک ترازو کو رکھا جائے، بلکہ میزان سے مراد حق ہے، میزان سے مراد عدالت ہے، میزان سے مراد اہل بیت علیہم السلام کی ذوات ہیں کہ جو میزان ہے، ان کی ولایت پر ایمان ہے، ان کے کہنے کے مطابق خداوند عالم کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے قریب ہونا ہے، خداوند عالم کے نزدیک اعمال کو رجحان خدا یعنی اس خدا کے نزدیک بہتر بنانا اپنے خلوص کے ساتھ، ان تمام اعمال کو انجام دینا کہ جس کا خداوند عالم نے انسان کو حکم دیا ہے۔ کہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارے اعمال کو بہترین اعمال کے طور پہ اپنی بارگاہ میں شمار فرمائے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے مرحومین کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اس حساب و میزان کے وقت رسوائی کے عذاب سے محفوظ فرمائے، جتنے مظلوم ہیں اس دنیا میں ان سب کو ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں صدق کے نیت سے خلوص کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ولی امر مسلمین رہبر معظم انقلاب کو صحت ولی طول عمر عطا فرمائے، مراجع اعظم بالخصوص آیت اللہ سیستانی ثانی کی حفاظت فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و مددگار میں سے شمار فرمائے، ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ حاضرین کے مرحومین، آپ تمام ناظرین کے مرحومین، بندہ حقیر کے مرحومین اور ملت جعفریہ کے شہداء، علماء، مراجع کے جو مرحوم ہو چکے، اور بالاخص ڈاکٹر محمد علی نقوی کی روح کو، شہید عارف حسینی کی روح کو، امام خمینی کی روح کو، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب۔ يا محمد يا علي يا علي يا محمد اکفیانی فنکما کافیان و انصرانی فنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.